الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم قیام اللیل کی روایتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس مطالعے کا مقصود یہ تھا کہ تراوی یا رمضان کی راتوں میں قیام کے بارے میں جو اختلافات لوگوں میں پائے جاتے ہیں ان کی صحیح حقیقت واضح ہو جائے. میں نے پچھلے درس کی ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ وتر، تراوی، تہجد، قیام اللیل یہ سب ایک ہی نماز کے نام ہیں، یہ الگ الگ نمازیں نہیں ہیں، ایک ہی نماز ہے. اس کا صحیح وقت رات کو سو کر اٹھنا ہی ہے. قرآن مجید میں بھی اس کا یہی وقت بیان ہوا ہے، حدیثوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا صحیح وقت یہی بیان ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ ان لوگوں کو جو صبح اٹھنے میں دقت محسوس کریں پہلے وقت میں اس کے پڑھنے کی اجازت دی ہے. اس کی کوئی رکعتیں مقرر نہیں ہے. رسول اللہ علیہ وسلم 5, 7, 9, 11 پڑھتے رہے ہیں. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ قرآن یاد نہیں تھا انہوں نے رکعتیں بڑھانے کی اجازت چاہی تو وہ بھی حضور نے دے دی. چنانچہ مدینہ کی روایت ہمارے علم میں ہے اور امام مالک جیسے سکا آدمی نے روایت کی ہے کہ وہاں لوگ 49 کے قریب رکعتیں پڑھتے رہے ہیں. تو اس نماز کو سمجھنے کے لیے اس سارے ذخیرے کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ مبنی بر سنت نہیں ہے، اخبار احاد پر مبنی ہے، یعنی اس میں حدیث ہی اصل ماخذ ہے. چونکہ اس نماز کی نوعیت ایسی نہیں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے جاری فرمایا ہو، ایسا نہیں ہے. آپ نے پڑھی اور آپ کی محبت، آپ کے ساتھ تعلق اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے شوق میں مسلمان ساتھ شریک ہونے لگ گئے اور اس کی حضور نے لوگوں کو ترغیب بھی دی کہ یہ ایک بڑی اعلیٰ نماز ہے اور اگر لوگ پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے اس میں بہت خیر و برکت ہے. اس وجہ سے اس میں حدیث ہی کی بنیاد پر دیکھا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. اس کے پڑھنے کے طریقے بھی مختلف روایت ہوئے ہیں. ایک روایت میں اس سے پہلے آپ کو سنا چکا ہوں اور اب اس کے بعد ہم کچھ باقی روایتیں اسی باب میں مطالعہ کرتے ہیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرکب فی قیام رمضان من غیر یامرہم فیہ بعظیمہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قیام کی ترغیب تو دیا کرتے تھے لیکن لوگوں پر اسے لازم نہیں ٹھہراتے تھے، یعنی یہ ایک نفل عبادت ہے جس کی حضور ترغیب دیا کرتے تھے. کہتے تھے لوگوں کو کہ رمضان کا مہینہ اس نماز کے لیے خاص اہتمام کا مہینہ ہے. یعنی عام حالات میں بھی آدمی کو اگر اللہ توفیق دے اور وہ تہجد کی نماز پڑھے تو بڑی خیر و برکت کی چیز ہے، لیکن رمضان میں رسول اللہ علیہ وسلم بطور خاص اس کی طرف رغبت دلایا کرتے تھے. یرغب فی قیام رمضان من غیر یامرہم فی بعظیمہ، یعنی اس کے بارے میں اصرار نہیں ہوتا تھا حضور کو، البتہ ترغیب آپ دیتے تھے. اور ترغیب کے لیے جو الفاظ بالعموم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے وہ بھی انہوں نے روایت کیے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ فیقول من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس نے رمضان میں قیام کیا اس طرح کہ اللہ پر اس کا پورا یقین تھا اور وہ اپنے گناہوں کا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا. ظاہر ہے کہ اصل مقصود یہی ہونا چاہیے، رمضان کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے اور رمضان کے قیام میں بھی یہ چیز اگر پیش نظر ہوئی تو آپ نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ پھر اس سے پہلے کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں. اس طرح کی بشارتوں کے بارے میں بھی میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ یہ انہی گناہوں کے بارے میں ہوتی ہیں جو نیکیوں سے ختم ہو جاتے ہیں. وہ گناہ جن میں توبہ ضروری ہے، جن میں آدمی کا رجوع ضروری ہے، جن میں آدمی کے لیے تلافی کرنا ضروری ہے، ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذالک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ نے اپنے اس رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، یعنی نہ تو لوگوں کے لیے اس قیام اللیل کو لازم کیا، نہ اس کا کوئی خصوصی اہتمام کیا، ایسا کچھ نہیں کیا. حضور کے زمانے میں بس یہی رہا کہ آپ لوگوں کو توجہ دلاتے تھے اور ان میں سے جس کو اللہ توفیق دیتا تھا وہ اس نماز کا اہتمام کر لیتا تھا. حضور دنیا سے رخصت ہوئے تو معاملہ ایسے ہی تھا، یعنی کوئی جو آج کل جس طرح کا اہتمام ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. وہی تہجد کی نماز، لوگوں کو پڑھنے کی ترغیب تلقین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں یہ بتانا کہ یہ تمہارے لیے گناہوں کی معافی کا باعث بنے گی، اسی پر حضور کے زمانے میں عمل رہا یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. ثم کان الامر علی ذلک فی خلافت ابی بکر، یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر کی خلافت کا جو 2.5 سال کا عرصہ ہے اس میں بھی ایسے ہی رہا معاملہ، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کر گئے تھے ویسا ہی رہا. وہ صدرم من خلافت عمر علی ذلک، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی سالوں میں بھی یہی صورتحال رہی. آگے پھر کیا معاملہ ہوا اس کی تفصیل بعض دوسری روایتوں میں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ترغیب دینا ہے لوگوں کو کہ حضور لوگوں کو کہتے کہ اس نماز کا اہتمام کرو یا نماز پڑھو، اس کے بارے میں ایک دو روایتیں اور دیکھ لیجئے، اس میں کچھ دلچسپ چیزیں بھی ہیں. یہ سنن النسائی ہے اور یہ بھی صحیح روایت ہے. عن ابو ہریرہ تھا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نام احدکم اکد الشیطان علی راسہ ثلاثہ وقت اضرب علی کل عقدت اللیل طویلا ارکد فان استیقظ فذکر اللہ ان حلت عقدا فان توضا ان حلت عقدۃ اخرى فان صلى ان حلت العقد کلها ویصبح طیب النفس نشیتا والا اصبح خبیث النفس کسلان. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت نیند توڑ کر اٹھنے کے بارے میں نصیحت فرمائی ہے، اور اس میں یعنی تجربہ کر کے دیکھیے بڑی خیر و برکت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی سو جاتا ہے تو چونکہ ہر سونے والے کو صبح اللہ کی یاد کے لیے اٹھنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک مسلمان آدمی یہ جانتا ہے کہ اس کا پروردگار اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ سوئے رہیں یہاں تک کہ سورج کی کرنیں ان کے جسم کو چھوئیں گے، ان کو فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے تو ہر حال ہی میں اٹھنا ہوتا ہے، اور اگر اللہ توفیق دے تو اس سے پہلے بھی اٹھنے کی ترغیب دی گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ شیطان اس کو روکنے کے لیے پوری طرح سرگرم ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے مسلمان کا. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں قرآن مجید پڑھا جائے تو یہ مشہودہ، یعنی اس کے یہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوتے ہیں سننے کے لیے، بڑا غیر معمولی اہتمام ملیالم بھی ہوتا ہے. بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں. اس نزول کی کیفیت کیا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک التفات کی نوعیت ہے کہ بندوں کی طرف غیر معمولی التفات ہوتا ہے اس وقت. تو یہ غیر معمولی وقت ہے اللہ کی عبادت کا. چنانچہ شیطان کیا کرتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جیسے ہی آدمی سو جاتا ہے تو وہ اس کے سر پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ میں یہ چیز ڈال دیتا ہے کہ اب پوری رات سوتے رہنا، یعنی جب تک آفتاب طلوع نہ ہو جائے مت اٹھنا. اگر وہ اٹھ جائے یعنی اللہ توفیق دے اور آنکھ کھل جائے اور وہ اللہ کو یاد کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ اٹھتے، ایک تو اس میں بڑی تجربے کی بات یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ آنکھ کھلے تو یہ خیال نہ کیجئے کہ چلیے تھوڑی دیر اور سو لیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ خیال کر لیا تو پھر تو گویا شیطان کے ہاتھ میں بھاگ دے گی. یعنی چارپائی سے نیچے اپنی ٹانگیں رکھ دیجئے اور بیٹھ جائیے. بیٹھنے کے بعد اللہ کو یاد کیجئے. اللہ کو یاد کرنے کے ایک تو عام کلمات ہیں جو ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور، اور رسول اللہ وسلم بعض قرآن مجید کی آیات بھی اس موقع پر پڑھتے تھے، یعنی سورہ بقرہ میں سے آئے تھے اسلام ایمان، یہ بھی آپ پڑھتے تھے بلم. تو اللہ کو اگر آدمی یاد کرے، یعنی یاد کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، اور اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ بہت پاکیزہ اور بہت برکت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو 1 گرہ کھل جاتی ہے، پھر وہ اگر ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہو اور اٹھ کے وضو کر لے تو دوسری بھی کھل جاتی ہے. یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اور اگر اس کے بعد مسلح پر کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے تو 7 گرہ کھل جاتی ہے. یعنی ایسا نشاط طبیعت میں پیدا ہوتا ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ وہ سویا کیوں رہا، لیکن اگر پہلی گرائی پر دوبارہ لیٹ جائے تو پھر ایسا نشاط تاری ہوتا ہے کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ اٹھا کیوں تھا. یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہے، فیصبح طیب النفس نشیتا، جو آدمی اس طرح اپنی صبح کرتا ہے وہ بڑے نشاط کے ساتھ صبح کرتا ہے. اللہ اسبا خبیث النفس کسلان، اور اگر ایسا نہ کرے تو پھر اس کے بعد اگر وہ بندہ مومن ہے تو سارا دن طبیعت کے اوپر ایک کسل مندی کی کیفیت تاری رہتی ہے. بندہ مومن نہ ہو تو پھر تو آدمی کا معاملہ ہی اور ہے. تو اہل ایمان کے لیے یہ بڑا غیر معمولی وقت ہے، اس لیے حضور نے یہ بتایا. چنانچہ اب یہ دیکھیے تو حضور اپنے اہل خاندان میں اس کا کیسا اہتمام کرتے تھے، اور کبھی کبھی وہاں رد عمل کیا ہو جاتا تھا. عن علی ابن ابی طالب قال دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی فاطمہ من اللیل فایقظن للصلاۃ ثم رجع الی بیتہ فصلی حویا من اللیل فلم یسمع لنا حصہ فرجع الینا فایقظن فقال قوما فصلیا قال فجلست وانا ارق عینی واقول ان والله ما نصلی الا ما كتب الله لنا انما انفسنا بيد الله فإن شاء يمسنا باسنا قال فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ويضرب بيده على فخذه ما نصلي الا ما كتب الله لنا وكان الانسان اكثر شيء جدلا. سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کے وقت آئے، میں بھی تھا، سیدہ فاطمہ بھی تھی. رات کے وقت حضور کا جو گھر ہے اس کے ساتھ ہی ان کا گھر تھا، یعنی ابھی بھی جن لوگ حرم میں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسے ایک قطار میں گزرے ہیں تو آخر میں ان کا گھر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ہم کو رات کے وقت جگایا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری رمضان کے دن تھے، تو رات کے وقت آپ نے آ کے جگایا نماز کے لیے. آپ کی خواہش تھی کہ گھر والے، یہ آخری دنوں میں اور روایتوں میں بھی آتا ہے کہ آپ ازواج مطہرات کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی کوشش کرتے تھے کہ بیدار کریں، کچھ عبادت کر لیں. تو ان کو بھی آگے جگایا اور جگا کے آپ اپنے کمرے میں واپس چلے گئے. تو کچھ دیر آپ نماز پڑھتے رہے جیسے کہ پڑھتے ہی تھے، تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ تو اٹھے نہیں، سو رہے. تو واپس آئے، واپس آ کے پھر جگایا اور یہ کہا کہ بھائی اٹھو، نماز پڑھو، یہ بڑا اعلیٰ وقت ہے، اس میں کچھ عبادت کر لو. تو یہ کہتے ہیں، خود حضرت علی کی اپنی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا اور آنکھیں مل رہا تھا، یہ نیند نہیں کھل رہی تھی میری، باہر کو ہے نہیں، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ بس ہم تو فرض نماز پڑھیں گے جی، وہی کافی ہے، اور اللہ میاں کے ہاتھ ہی میں ہے نا، نہیں نہیں نیند کھلتی تو ہمارا کیا قصور ہے، وہ چاہے گا تو اٹھا دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے لوٹ گئے اور آپ اپنا ہاتھ عربوں کے طریقے کے مطابق اس طرح اپنی ران پر مار رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا ہم نہیں پڑھیں گے فرض نماز، بس ہم فرض نماز ہی پڑھیں گے. بھائی انسان بڑا جھگڑالو واقع ہوا ہے. تو یہ بس یہ بھی ہوتا ہے، مطلب انسان کی کمزوریاں بھی ہیں. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس کے لیے بیدار کرتے تھے. یہ آپ نے سن لیا. اب اس کے بعد مزید آگے دیکھیے کہ رمضان میں بطور خاص کیا ہوا. عن ابی ذر قال سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یقم بنا شیء من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسه لم يقم بنا فلما كانت الخامسه قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نطلتنا قيام هذه الليله فقال ان الرجل اذا سلم على الامام حتى ينصرف حسب له قيام الليله فلما كانت الرابعه لم يقم بنا حتى بقي ثلث الليل فلما كانت الثالثه جمع اهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا يفوت الفلاح قلت ما الفلاح قال السهور ثم لم يقم بنا بقيه الشهر. ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور یہی اصل میں ہمارے ہاں یعنی زیادہ تر تراوی کے حق میں پیش کی جاتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے رمضان کے روزے رکھے اور آپ نے ہمیں کوئی قیام کا اہتمام نہیں کرایا، یعنی وہ ترغیب تو اپنی جگہ ہے لیکن ایسا نہیں ہوا، یہاں تک کہ 7 روزے باقی رہ گئے. تو حضور نے اپنے گھر والوں کے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ کوئی ایک تہائی کے قریب رات رہ گئی، یعنی آپ نے عشاء کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ نماز شروع کر دی. یہاں تک کہ جب چھٹی رات ہوئی تو پھر آپ نے کوئی قیام نہیں کیا، 5 راتیں جب رہ گئیں تو پھر آپ نے قیام کیا اور کوئی نصف رات کے قریب تک کیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ آپ ساری رات ہی اگر قیام کرتے، ظاہر ہے حضور پڑھ رہے ہوں قرآن اور آپ ساتھ ہوں تو کیا ہی خوب ہوتا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بعد میں جب امام کے ساتھ نماز پڑھ کے گھر لوٹ جاتا ہے تو بس ساری رات کے قیام ہی کا اجر اس کو ملتا ہے. یہ آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ پوری رات لوگ جاگے. یہاں تک کہ جب چوتھی رات ہو گئی تو آپ نے قیام نہیں کیا ہمارے ساتھ، یعنی پہلے وقت میں نہیں کیا، یہاں تک کہ ایک تہائی رات باقی رہ گئی، یعنی آخری وقت آ گیا. اور پھر اس کے بعد جب تیسری رات ہوئی تو آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی جگایا، بچوں کو بھی جگایا، کچھ اور لوگ بھی ساتھ جمع ہو گئے. تو آپ نے اس طرح قیام کیا، یعنی پچھلی رات، شروع کے وقت میں نہیں، پچھلی رات اس طرح قیام کیا کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ آج تو حضور نماز ہی پڑھاتے رہیں گے اور سحری کا وقت چلا جائے گا، یعنی بہت آخر تک پڑھتے رہے. اور اس میں انہوں نے لفظ استعمال کیا فلاح، یعنی فلاح کہیں ہاتھ سے جاتی نہ رہے. تو یہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ سحری جم کھاتے ہیں. تو اس کو عام طور پر صحابہ کرام اس سے بھی تعبیر کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ بس اس کے بعد پھر حضور نے باقی مہینے میں کوئی قیام نہیں کیا، یعنی بالکل وہی چیز جو بالکل فطری ہوتی ہے کہ تہجد کی نماز ہے، آپ نے پہلے وقت میں بھی پڑھ لی، آپ نے آخری وقت میں بھی پڑھ لی، آپ نے اپنے لوگوں کو بھی کچھ ترغیب دے دی، ایک دن پڑھ لی، ایک دن نہیں پڑھی، ایک دن اٹھ گئے، ایک دن نہیں اٹھے. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا طریقہ ہے جس کو انہوں نے بیان کیا. عن عبد الرحمن ابن عبد القاری قال خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة الى المسجد فاذا الناس وعظام متفرقون. اب یہ وہ روایت ہے، یعنی اس سے پہلے ہم ایک روایت دیکھ چکے ہیں جس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بس یہی تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دے دی لوگوں کو رمضان کے مہینے میں تہجد کی نماز پڑھنے کی خاص طور پر. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے وقت میں بھی پڑھا دی، آخری وقت میں بھی پڑھا دی، چھوڑ بھی دی، اور کتنی رکعتیں پڑھائیں، کیا پڑھایا، یہ اس میں نہیں ہے. دوسری روایتوں سے معلوم ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام عمل کیا رہا اور کن کن طریقوں سے آپ پڑھتے تھے. وہ کچھ پچھلے دفعہ جو روایت زیر بحث تھی اس میں آ چکا ہے، کچھ آگے کی روایتوں میں آ جائے گا. لیکن حضور کے زمانے میں طریقہ یہی رہا، یہاں تک کہ جیسے ہم نے ایک روایت میں دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ابتدائی زمانہ آ گیا، یعنی سیدنا ابو بکر کی خلافت میں بھی یہی صورتحال رہی. اب یہ وہ روایت ہے کہ وہاں کیا ہوا. یہ عبد الرحمن بن عبد القاری کی روایت ہے. یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب کے ساتھ میں ایک رات مسجد کی طرف گیا، یعنی وہ رات کے وقت کبھی کبھی گردش کرتے رہتے تھے مدینہ کی گلیوں میں. تو میں کہتے ہیں کہ ایک رات ان کے ساتھ مسجد نبی کی طرف گیا تو ہم نے کیا دیکھا کہ لوگوں کی الگ الگ ٹکڑیاں ہیں مسجد میں، یعنی مسجد کے صحن میں لوگوں کی الگ الگ ٹکڑیاں ہیں. فیض الناس و عظام متفرقون. ایک آدمی اکیلا پڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، جو طریقہ کرے اس نے اپنی نماز شروع کی ہوئی ہے اور وہ پڑھ رہا ہے. اور کسی جگہ ہم نے دیکھا کہ مسجد کے صحن میں کوئی آدمی امامت کرا رہا ہے اور دو چار پانچ لوگ اس کے پیچھے، یعنی کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی امامت کرا رہے ہیں شاید. تو حضرت عمر نے ایک کھڑے ہو کے مسجد کے باہر کھڑے ہو، یعنی اس میں کسی میں شریک نہیں، انہوں نے کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں لگ رہا اگر ان سب کو یہ کہا جائے کہ تم ایک امام مقرر کر کے پڑھ لیا کرو، یعنی امام کے پیچھے پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں، حضور نے پڑھائی ہے، تو ایک امام مقرر کر کے پڑھ لیا کرو تو یہ میرا خیال ہے بہتر ہوگا. یہ انہوں نے جیسے آدمی لاؤڈ تھنکنگ کرتا ہے تو اس طرح انہوں نے بات کی. کہتے ہیں کہ پھر لگتا ہے کہ رائے قائم کر لی انہوں نے اور ارادہ کیا اور عبی بن کعب سے کہا، یعنی یہ نہیں کہ خود تشریف لائے یا پڑھی یا اس کا کوئی اہتمام کیا، عبی بن کعب سے کہا کہ تمہیں قرآن کے یہ بڑے قاری ہیں کہ تم پڑھا دیا کر. تو مسجد میں عبی بن کعب نے نماز پڑھانی شروع کر دی. کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ایک رات مجھے ساتھ لے کے وہ پھر نکلے، یعنی یہ باواز ہے بالکل روایت سے کہ وہ بالکل شریک نہیں ہوئے اس میں، اسی صبح کے وقت میں جو ان کا معمول تھا نماز پڑھتے رہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک رات پھر مجھے ساتھ لے کے نکلے تو ہم نے دیکھا کہ آج بہت نظم ضبط کے ساتھ ایک صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور باقی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ دیکھا تو انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا کہ نعمت البدع تو حاضری، کہ بھئی ہے تو یہ کچھ نئی چیز سی بن گئی ہے لیکن ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک طرح کی لاؤڈ تھنکنگ ہے کہ کچھ تھوڑی سی نئی بات تو ہو گئی ہے لیکن اس کے بارے میں ساری چیزیں موجود ہیں، یعنی نماز پڑھنے کی اجازت بھی ہے، حضور نے دی ہے، امامت بھی کرائی ہے، تو کچھ نظم ضبط ہو گیا. یہ ان تبصرہ کیا. لیکن اس کے ساتھ یہ فرمایا واللتی تنامون عنہا افضل من اللتی تقومون، کہ بھائی لوگوں جس کو چھوڑ کے اس وقت پڑھ رہے ہو نا وہ اس سے بہتر ہے، یعنی تہجد کے وقت میں پڑھتے تو وہ بہتر تھا. یہ سیدنا عمر نے تبصرہ کیا. وکان الناس یقومون اولو، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے انہوں نے کیا کہ لوگ اصل میں پہلی رات ہی اپنے عذر کی وجہ سے صبح اٹھنے میں دقت ہوتی ہے تو پڑھتے تھے. یہ روایت ہے جو ہم کو یہ بتاتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، یعنی اس سے معلوم ہے کہ نہ وہ اس میں خود شریک ہوئے، نہ اس کا اہتمام انہوں نے اپنے طور پر کیا، مسجد میں اتفاقاً آئے، دیکھا کہ لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کا طریقہ ان کو پسند نہیں آیا کہ ہر آدمی چونکہ اس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کی نماز میں بھی خلل ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایک امام تو لوگوں نے مقرر کیا ہوا تھا, یعنی کوئی لوگ نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے, کچھ لوگ اکیلے پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ایک امام مقرر کر دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر یہ تبصرہ بھی کیا. تو بہتر وہی تھا کہ تم لوگ صبح کے وقت میں پڑھتے ہیں, لیکن اب پڑھ رہے ہو اس وقت تو ٹھیک ہے, پڑھ سکتے ہوئی. وعن صائب بن یزید قال امر عمر ابی بن کعب و تمیم الداری یقوم للناس فی رمضان بإحدى عشر ركعۃ. اب حضرت عمر کا جو کہ مزاج بہت نظم و ضبط کا ہے, تو انہوں نے جب امام مقرر کیے تو ظاہر ہے کہ اس میں ابی بن کعب سے کہا اور تمیم داری دو لوگوں سے کہا. یہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی وہ پڑھا دیں کبھی وہ پڑھا دیں. تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بس 11 رکعتیں پڑھایا کرو, یعنی یہ بھی صحیح روایت ہے. اور امام مالک نے بھی معتا میں اس کو بیان کیا ہے کہ حضرت عمر نے اس موقع کے اوپر یہ بھی کہا کہ چونکہ امام پڑھائے گا تو پھر تو کچھ نہ کچھ مقرر کریں گے نا, کتنی پڑھو 11 پڑھا دیا کرو. تو یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر جو ہمارے پڑھانے والے امام تھے یہ جو پہلی بڑی صورتیں ہیں یہ پڑھتے, مئین کہتے ہیں ان کو, یہ پڑھتے تھے. اور ہم لوگ قیام کی طوالت کی وجہ سے بعض اوقات عصا پر سہارا لینے کے لیے مجبور ہو جاتے تھے, یعنی بڑی دیر تک قرآن پڑھتے رہتے تھے. فما كنا ننصرف الا في فروع الفجر, اور بعض اوقات اتنی دیر تک پڑھتے رہتے تھے کہ بس لگتا تھا کہ فجر ہونے قریب ہو گئی, لوٹتے تھے یعنی پڑھاتے رہتے تھے. بس وہ قاری حضرات تو جب پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جائے تو پھر کون روکے گا ان کو, ایسا ہی ہوتا ہے. مجھے ایک مرتبہ مولانا مودودی مرحوم نے سنایا کہ وہ مولانا ابو سعید صاحب, یہ جو احمد سعید دہلوی تھے, کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن کہنے لگے کہ بھائی دلی میں ایک مسجد بڑی ویران ہے, تو آؤ اس کو آباد کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں. لے گئے ساتھ, حافظ تھے قرآن کے, تو کہتے ہیں ہم نے مسجد صاف کی اور میں کھڑا ہو گیا, دو ہی تھے اور شروع کر دیے 15 پارے پہلی رکعت میں پڑھ ڈالے. اور وہ ہیں کہ اگلی رکعت میں کچھ مختصر پڑھ کے سلام پھیر کے مجھ سے پوچھا کہ اب کیا خیال ہے باقی بھی پڑھے, تو میں نے جوتے اٹھائے اور کہا گیا میں بھائی معاف کرو. عن عبداللہ ابن ابی بکر قال سمعت ابی یقول کنا ننصرف فی رمضان من القیام فنستاجر القدم بالتعب مخافت فوت السہول. یہ پھر اسی کا بیان کرتے ہیں کہ لوگوں میں یہ حضرت عمر کے زمانے میں شوق ہو گیا, مسجد میں چلے جاتے تھے اور وہاں پر کوئی نہ کوئی آدمی جو تھا وہ پڑھا دیتا تھا. حضرت عمر نے دو بزرگوں کو کہا بھی تھا کہ یہ پڑھا دیا کرے. تو اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر تک پڑھاتے رہتے تھے کہ ہم جب لوٹتے رمضان میں تو ہمارے جو خدام تھے وہ بڑی جلدی جلدی کھانا رکھتے تاکہ کہیں سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے, یعنی اس قدر لمبا قیام اور اس میں یہ سلسلہ جاری رہتا تھا. یہ تو جناب وہ روایتیں ہیں جو خاص رمضان کے قیام کے بارے میں, اور یہی ہیں بس, یعنی ان سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا طریقہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. اب میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ اصل میں یہ جتنی بھی روایتیں ہیں یہ حقیقت میں وہی تہجد کی نماز ہی کی روایتیں ہیں, لہٰذا یہ بھی جاننا چاہیے کہ تہجد کی نماز پڑھتے وقت ہم کو کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا طریقے اختیار کیے ہیں جس کے مطابق آپ نماز پڑھتے رہے ہیں. اس میں ایک اور روایت بھی سن لیجئے, کیونکہ میں اس سے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں بھی یہ ہدایت کی گئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز میں قرات درمیانی آواز میں کرنی چاہیے, یعنی اس میں خاموش قرات بھی نہیں ہوگی اور بلند آواز کی قرات بھی نہیں ہوگی. یہ بات خود تہجد کی نماز کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہے, سورہ بنی اسرائیل میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص یہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہیں یہ آیت آخر میں آ گئی ہے کہ آپ اس نماز میں لا تجہر بے صلاتے کا ولا تخافت بہا, یہ جو آپ کی خاص نماز ہے تہجد کی نماز حضور کی چونکہ خاص نماز تھی تو اس میں نہ تو بلند آواز سے قرات کریں اور نہ پست آواز سے وقت تک بین ازالے کے سویلا, بلکہ درمیان کی آواز سے قرات کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں, ظاہر ہے کہ اس آیت کے اترنے سے پہلے معاملہ مختلف رہا ہوگا, یعنی آپ کبھی بلند آواز سے کرتے ہوں گے کبھی پست آواز سے کرتے ہوں گے, تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تو آپ نے صحابہ کو بھی اس کی تلقین کی. ہاں ابھی قتادہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج اللیلہ, یہ کہتے ہیں ابو قتادہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گھر سے نکلے, فائدہ ہوا بھی ابی بکر رضی اللہ عنہ یصلی یقوس من صوتہ, تو آپ نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ چھوٹے چھوٹے گھر تھے جیسے دیہات کے ہوتے ہیں, گرمیوں کے موسم میں سہن میں بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, تو آپ نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تہجد پڑھ رہے ہیں اور بہت پست آواز سے پڑھ رہے ہیں, یعنی زیادہ بلند آواز نہیں. اس کے بعد آپ مرہ بے عمر ابن الخطاب وہ یصلی رافعا صوتہ, سیدنا عمر کے گھر کے پاس سے گزرے اور وہ بھی اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی لیکن بہت بلند آواز سے پڑھ رہے تھے. صبح یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر مررت بک وانت تصلی تحفظ صوتک، کہ ابو بکر میں تمہارے گھر کے پاس سے گزرا تھا، تم بہت پست آواز سے یہ نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ قد اسمعت من ناجیت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول بلند آواز سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو اس سے مناجات کر رہا تھا کہ جو سرگوشیاں سنتا ہے. یہ انہوں نے اپنی وجہ بیان کی، مزاج بھی ان کا یہی ہے. حضرت عمر سے آپ نے کہا کہ بھائی میں تمہارے یہاں سے بھی گزرا تھا، وانت تصلی رافعاً صوتک، بہت بلند آواز سے پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، یا رسول اللہ میں سوتوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بگاتا ہوں. ان کا بھی اپنا ایک ذوق اور مزاج ہے اس کے لحاظ سے. تو حضور نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر ارفع من صوتک شیئا، کہ ابو بکر اپنی آواز تھوڑی سی بلند کر لو، یعنی وہی بات جو قرآن مجید میں کہی ہے. وقال لعمر اخفض من صوتک شیئا، اور عمر سے کہا رضی اللہ عنہ کہ آپ ذرا اپنی آواز کو پست کر لیں. تو اس کے بعد یہی چیز جو ہے یہ تہجد کی نماز کے بارے میں اختیار کی گئی. حضور کا عمل بھی یہی ہے، قرآن مجید نے بھی اسی کی تلقین کی ہے، اور صحابہ کے عمل سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے. اچھا اب یہ دیکھ لیجئے کہ اس سے پہلے ہم نے ایک روایت پڑھی تھی جس میں اس کی رکعتوں کا ذکر تھا. تو رکعتوں کے بارے میں جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور کا عام عمل تو گیارہ ہی کا تھا، لیکن آپ نے اس سے کم بھی پڑھی ہے، البتہ ہمیشہ تاک پڑی ہے. یہ جو وتر نماز ہے یہ اصل میں تہجد کی نماز ہے، اس کی کم سے کم تعداد تین رکعتیں ہیں. وہ لوگوں نے عشاء کے ساتھ پڑھنا شروع کر دی. وتر، قیام اللیل، تہجد ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں اس میں. اب دیکھیے اس میں حضور کی نماز کے بارے میں جو روایتیں ہیں ان میں کیا بیان ہوا ہے. وہاں دیکھا آپ نے کہ تراویح کے معاملے میں بھی، یعنی جن لوگوں کو حضرت عمر کی طرف نسبت دیتے ہیں، تو انہوں نے بھی گیارہ رکعتوں کا ذکر کیا ہے. تاک رکعتیں ہی پڑھی جائیں گی ہر حال میں اس کے. عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من عشر رکعات ویوتر بسجدہ ویسجد سجدہ الفجر وذلک ثلاث عشر رکعہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر دس رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی دو دو کر کے یا جیسے بھی پڑھتے، مختلف طریقے وہ آگے آ جائیں گے. دس رکعتیں پڑھتے تھے ویوتر بسجدہ، پھر ایک رکعت پڑھ کے آپ اس کو وتر کر دیتے تھے. اس کے بعد ویسجد سجدۃ الفجر، اس کے بعد دو رکعتیں نفل نماز جو فجر کی ہے مسجد میں جانے سے پہلے وہ پڑھتے تھے. اور اس طرح کل جو نماز آپ کی زیادہ سے زیادہ ہوتی تھی وذلک ثلاث عشرۃ رکعہ، وہ تیرہ رکعتیں ہو جاتی. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام عمل ہے، اس سے مختلف بھی چیزیں آ جائیں گی لیکن عام عمل آپ کا یہی. اچھا اس کو مزید انہوں نے واضح کیا. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة. سيدة عائشة فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت 11 رکعتیں بالعموم پڑھتے تھے، یوتر منہا بواحدہ، اور آپ انہیں ایک سے وتر کرتے تھے. یعنی حضور کا جو عام طریقہ، دو دو رکعتیں آپ پڑھیں گے نا، دو پڑھ کے سلام پھیر دیا، دو پڑھ کے سلام پھیر دیا، دس پڑھ کے آپ جب سلام پھیر دیں گے پھر ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھ کے، تو اس سے یہ اصل میں ایک رکعت ہے. یہ جو ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اختیار کر لیا کہ ایک رکعت وتر نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، یعنی ایک رکعت سے وتر کیا جائے گا، تاک کیا جائے گا نماز کو، پیچھے کوئی نماز ہونی چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وتر کرتے تھے. اور جب پھر اس سے فارغ ہو جاتے تو دائیں کروٹ پر کچھ دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے، یعنی کچھ وقت اگر فجر میں ہوتا تو کچھ دیر کے لیے آپ لیٹ بھی جاتے تھے. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاۃ العشاء الى ان ینصد الفجر 11 رکعہ. اب یہ مزید کچھ تفصیل بیان کرتی ہیں سیدہ، وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہو کر فجر کے وقت کے درمیان میں، کسی وقت جب بھی اٹھتے تھے تو عام طور پر 11 رکعتیں پڑھتے تھے، یسلم من کل سنتین، یعنی یہ بھی عام عمل ہے، اس سے مختلف بھی روایتیں موجود ہیں. عام طور پر آپ کیا کرتے ہیں کہ ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرتے جاتے ہیں، یعنی دس رکعتیں 11 میں سے ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرتے چلے جاتے ہیں. وضاحت ہو جائے آپ لوگوں کے لیے کہ ایک رکعت کیسے پڑھی جاتی ہے. دو رکعتیں پڑھتے یسلم من کل سنتین، ہر دو رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیتے، دس پوری ہو گئی، جب دس پوری ہوتے وہ یوتر میں واحدہ، پھر ایک رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیتے، تو اس طرح آپ کی 11 رکعتیں مکمل ہو جاتی. ویم کسفی سجودی قدرا ما یکرا احدکم 50 آیتن قبل ان یرفع راسہ. یہ فرماتی ہیں کہ یہ تہجد کی نماز میں حضور بڑے لمبے سجدے کرتے تھے، اور ایسے بھی سجدہ ریز رہتے تھے کہ جیسے کوئی آدمی 50 کے قریب آیتیں پڑھے، جتنا وقت اس میں لگے گا اتنی دیر تک آپ سجدہ ریز رہتے تھے. اچھا پھر فیضا سکت المؤذن بالاولى من صلاۃ الفجر، نماز فجر کے وقت اندھی جاتی تھی جب پہلی مرتبہ، تو جب مؤذن خاموش ہو جاتا، یعنی پہلے اذان سنتے آپ اور جب اذان سے مؤذن خاموش ہو جاتا، حضور کے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ اذان دے دی جاتی تھی فجر کی ہوتے ہی وقت، اس کے بعد پھر ایک مرتبہ لوگوں کو بلایا جاتا تھا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا. ہماری طرح تو نہیں تھا کہ وقت کھڑی دیکھ کے لوگ آ جائیں، بلکہ سیدنا عمر کے زمانے میں بھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مؤذن آ جاتا تھا یہ بتانے کے لیے ان کو، خلفائے راشدین کو بھی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ آ جائیے. تو حضور نماز کی اذان سننے کے بعد پھر کھڑے ہوتے اور پھر دو ہلکی رکعتیں پڑھتے، فجر کی جو رکعتیں یہ دو نفل جو ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ پھر مؤذن آتا اور آ کے کہتا جی اب آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آئیے، تو پھر آپ جا کے نماز پڑھا دیتے. عائشہ تھا کالت کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی من اللہ رکعت. سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ حضور رات کے وقت 13 رکعتیں پڑھتے، یوتر منہا بخمس، ان میں سے پانچ کے ساتھ وتر کیا کرتے تھے، پہلے تو نا ایک کے ساتھ، پانچ رکعتوں کے ساتھ وتر کرتے. لا یجلسوا فی شیء من الخمس، یعنی وتر کیسے کرتے، پانچ رکعتیں مسلسل بغیر اتحیات پہ بیٹھے ہوئے پڑھتے جاتے، حتی یجلسوا فی الاخرۃ فیسلم، یہاں تک کہ آخری میں بیٹھ کے پھر آپ سلام کر دیتے. اب اسی طرح کی کچھ اور چیزیں بھی آئیں گی، یہ ایک نیا پہلو ہے. یعنی اس میں کیا طریقہ تھا کہ پہلے دو دو رکعتیں پڑھ لی یا چار چار رکعتیں پڑھ لی، جتنی پڑھنی ہے جفت رکعتیں مکمل ہو گئی، پھر پانچ سے وتر کیا، پانچ مسلسل رکعتیں پڑھ کے وتر کیا. تو آخر ہمارے پاس ابھی دو اتوار ہیں، امید ہے کہ اس کی بحثیں ختم ہو جائیں گی. اب آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟
آتا تھا ہمارا
تکبیر کا کیا مراد؟ نہیں
ہمارے یہاں آج کل ایک کسان یہ بتا ہوا ہے کہ اس کا جو اشتہار بتایا ہوا ہے یہ طریقہ کہ مؤذن اللہ ٹکے پر تکبیر کہتے ہیں اور وہ پھر پانچ منٹ بعد تو تشریف لاتے
ہیں. ایسی کوئی بات نہیں، تو آ کے بتاتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا. بعض چیزوں کو سمجھنے میں بہت غلطی لگ جاتی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس. یہ جو حضرت عمر کے زمانے کا معاملہ ہوا، بعض لوگوں نے خیال کیا کہ الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ حضرت عمر نے اذان میں شامل کیے، وہ بھی ایسی غلط فہمی ہے. مؤذن نے آ کے جب ان کو نماز کے لیے اٹھایا تو یہ الفاظ بول دیے الصلاۃ خیر من النوم، تو انہوں نے کہا کہ ان کو اذان ہی میں رکھو، ان کو وہی رہنے دو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی بدعت پیدا ہو جائے. تو لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ شاید انہوں نے شروع کرایا. یہ سوال ہے جی کہ مغرب کی نماز ہم 3 رکعت پڑھتے ہیں کیوں؟ اگر اس لیے کہ فرض نمازیں مغرب کے وقت وتر کی جاتی ہیں اور تہجد کے وقت نفل نمازیں وتر کی جاتی ہیں، اگر اسی طرح ہے تو گزارش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تہجد کی نماز فرض تھی، تو پھر ان کی نمازیں کس طرح وتر ہوتی تھی؟ گزارش ہے کہ وضاحت کر دیں کہ مغرب کی نماز 3 رکعت کی وجہ اور تہجد کی نماز رکعت وتر کی وجہ بھی بتا دیں. مسلمان عام طور پر 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تو ایک نماز مغرب کی جو ہے اس کے اوپر گویا وہ وتر کر لیتے ہیں، گویا ان کی نمازیں جو ہے وہ شروع ہوئی عشاء سے رات کے وقت سے اور انہوں نے آ کے ان کو مغرب پہ وتر کر لیا. تہجد کوئی پڑھتا ہے تو پھر وہ رات کی نمازیں وتر کر لیتا ہے، اس سے کوئی تصادم پیدا نہیں ہوتا. وتر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک علامتی اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، من کل شیء خلقنا زوجین، یہ جوڑے جوڑے بنائی ہے اور وہ خود تنہا ہے، تو اس وجہ سے ہماری نمازیں جو ہیں ان میں بھی اس چیز کو علامتی طور پر قائم رکھا گیا ہے. اس کی وجہ یہ، اگر کوئی آدمی کشمیر میں جہاد کی نیت سے جائے اس لیے کہ اس کو شہادت کا شوق ہو، تو اس طرح کی موت کیا شہادت ہوگی؟ ہمارے ملک میں جنگ تو نہیں لگی ہوئی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، جس چیز کو وہ علمی لحاظ سے صحیح سمجھتا ہے اس کے مطابق عمل کرے گا. اگر اس نے صحیح علم پایا، کوئی غلط بات خام خواہ اصرار کر کے نہیں مانی اور کوئی غلطی اس سے ہو گئی رائے قائم کرنے میں، تو اس غلطی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کا اجر ختم نہیں کرتے. نیت نیک ہونی چاہیے اور آدمی کو صحیح رائے قائم کرنی چاہیے. ہمیں دوسروں کے بارے میں قیامت کے فیصلے کرنے کا کوئی حق نہیں، ہم تو دنیا میں بتائیں گے کہ اللہ کے قانون کے مطابق صحیح بات کون سی ہے. تو صحیح بات یہی ہے کہ جنگ اور جدال کے معاملات یہ ہمیشہ حکومت کے تحت ہوتے ہیں، یہ افراد کے یا تنظیموں کے کرنے کا کام نہیں ہے، ورنہ یہ بالکل فساد بن جاتا ہے اور اس سے بہت ہلاکتیں ہوتی ہیں. دنیا میں جب بھی یہ حرکت ہوئی ہے اس کے نتائج بہت خطرناک نکلے. اگر کیا کیا آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کس حالت میں ٹوٹتا ہے؟ کیا آئے اور آپ کچھ نگل لیں تو اس میں روزہ باز ائمہ یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ بھی کوئی ایسی متحقق بات نہیں ہے، اجتہادی مسئلہ ہے. اس میں دوسری رائے بھی قائم کی جا سکتی ہے، اگر اتفاقاً کوئی آپ نے نگل نہیں لیا کسی چیز کو جان بوجھ کے چلی گئی ہے تو میرے خیال میں روزہ ٹوٹنے کی وجہ نہیں. تہجد درمیانی آواز سے پڑھنی چاہیے. کیا خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ جی ہاں, خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ درمیان کی آواز سے تلاوت کریں. وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی وضاحت فرما دیں. یہ صوفیوں کے مسئلے ہیں, آپ کو اس سے کیا دلچسپی ہوگی؟ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں وجود حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, باقی جو کچھ ہے وہم و خیال ہے. تو یہ وحدت الوجود ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہے تو کچھ انسان کے وجود کی بھی اور دنیا کے وجود کی بھی حقیقت, لیکن آدمی جب عالم استغراق میں ہوتا ہے تو لگتا ہے ایسا ہی ہے. تو یہ وحدت الشہود ہوگی. دلیل کی کیا اہمیت ہے جبکہ آج امت مسلمہ دلیلی کی بنیاد پر بہت سارے فرقوں میں منقسم ہے, ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے. دلیل کی بنیاد پر منقسم نہیں ہوتی, ہٹ درمی اور ضد کی بنیاد پر ہوتی ہے, ایک دوسرے کی بات نہ سننے کے نتیجے میں ہوتی ہے. اور جس طرح ہماری امت کی تربیت یہ ہوئی ہے کہ ہم اپنے جذبات خیالات کے خلاف جب کوئی بات سنتے ہیں تو پھر آستین تڑا کے پل پڑتے ہیں, اس سے یہ امت فرقوں میں بٹی ہے. اگر دلیل کی بنیاد پر بات سننے کی تربیت کی جائے اور لوگ ایک دوسرے کو محبت سے سنیں اور اختلاف کو گوارا کریں, نازک سے نازک صورتحال میں بھی دوسرے کی بات اسی طرح سنیں جیسے کہ سننی چاہیے, اگر کوئی بات ایسی لگے کہ جو ان کے خیالات میں غلط ہو تو اس آدمی سے ملیں, اس کے ساتھ تبادلہ خیالات کریں, اس کی دلیل اس سے پوچھیں, اگر یہ رویہ اختیار کیا جائے تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی. دلیل کی بنیاد پر لوگ منقسم نہیں ہوتے, اپنی دلیل کو حتمی سمجھ لینے کی وجہ سے منقسم ہوتے ہیں. آج کے دور میں تعلیم و تعلم کے جدید اور آسان مواقع موجود ہیں, لیکن مسلمان ترقی کے بجائے تنزل کی طرف جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو بتایا یہ گیا ہے کہ ترقی کرنے کے لیے, دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ان کو جہاد کرنا چاہیے. یہ بتایا گیا ہے, یعنی ان کو جو مقدمہ بتایا گیا ہے پچھلے 250 سال سے مسلسل, وہ یہ ہے کہ تم نے جہاد کیا, تم دنیا پر غلبہ پا گئے. اب بھی تلوار اٹھاؤ گے, منظم ہو کے شہادت کا ذہن میں ذہن رکھ کے دنیا پر پل پڑو گے تو تمہارا غلبہ قائم ہو جائے گا. یہ بتایا گیا. ترقی کرنے کا کوئی اور طریقہ ان کو بتایا نہیں گیا, تو اس لیے وہ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں. پچھلے 2 صدیوں سے مسلسل یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں, مار پیٹ کے بعد واپس آ جاتے ہیں. یہی ہو رہا ہے. غلام احمد صاحب پرویز کے علمی کارناموں میں کیا اعتراضات ہیں؟ افکار پرویز پر اپنی رائے سے نوازے. میں اس پر تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں, اس کا کیسٹ لے لیجیے اور سن لیجیے. اس میں میں نے بتایا ہے کہ ان کی بنیادی غلطی کیا ہے. ویسے تو اگر موقع ہوا تو اس کی روایتیں پڑھی لیں گے, لیکن مختصر طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان ہی میں کسی وقت ہوتی ہے. اور یہ بات قرآن سے بھی واضح ہے. قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا, اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں اترا. اور یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بہت سے معاملات کا فیصلہ فرماتے ہیں اور فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں. یہ ہر رمضان میں آتی ہے, کبھی کبھار آتی ہے, یا ایک خاص مدت کے بعد آتی ہے, اس کی کوئی تصریح نہیں ہے, لیکن ہوتی رمضان میں ہے. یہ بات قرآن سے معلوم ہو جاتی ہے. حضور نے بھی اس کو رمضان ہی میں تلاش کرنے, تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک خیر و برکت کا وقت آتا ہے تو آدمی اگر اس موقع پر جاگتا ہوگا, اللہ کی عبادت کر رہا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اس کو بھی حصہ ملے گا. تو عبادت کی ترغیب دی اس میں, خود بھی حضور اس کا اہتمام کرتے تھے. یہ جو موقع ہے, میں نے آپ کو سیدنا علی کی حدیث سنائی ہے, یہ بھی لگتا ہے کہ اسی طرح کی کسی موقع کی, یعنی آخری دنوں ہی میں آپ اہتمام کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ آخری جو تاک راتیں ہیں رمضان کی, ان میں اس کو تلاش کیا کریں. بس یہ باتیں اس کے بارے میں معلوم ہیں. اصل بات وہی ہے کہ ایک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ بات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. قرآن جیسی عظیم کتاب بھی اسی رات میں نازل ہوئی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے غیر معمولی فیصلے اسی رات میں کیے گئے ہوں گے. اس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے تمام معاملات کے بارے میں حکم لے کر زمین پر آتے ہیں, اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں حضور نے یہ پسند فرمایا کہ ہم عبادت کریں اور اللہ کی بندگی کریں. بس اتنی پاک راتیں تو ہو جاتی ہیں نا متعین. نہیں نہیں, یہ کہا آپ نے کہ پاک راتوں میں تلاش کر, یہ متعین نہیں کیا, ترغیب دی اس بات کو. یعنی زیادہ امکان آپ نے ظاہر کیا کہ ان راتوں میں اس کا. وہ روایت آ جائے گی جس میں سورج کے ایک خاص طریقے سے, وہ میرے خیال میں راوی کا محض گمان ہے. آ جائیں گی وہ روایتیں, میں آپ بتا دوں گا. یہ تلاش کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کے شب قدر کہیں سے ڈھونڈ کے لے آئے. اس کا مطلب جو عربی زبان میں ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کو چونکہ آنا ہے کسی نہ کسی دن, تو اس لیے عبادت میں گزارو, تمہیں بھی اس کی کوئی سعادت حاصل ہونا ہے. تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے. نہیں, ویسے ان کی کوئی حقیقت نہیں. تلاش کرنے کا مطلب صرف یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, یعنی نماز کی عبادت کی ترغیب دی گئی ہے, اور کچھ نہیں. جی یہ امام مالک نے روایت بیان کیا, لیکن یہ ضعیف روایت ہے. 11 8 کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے, یعنی 8 کا کوئی سوال نہیں ہے, یعنی 11 رکعتیں یا 23 کہیے, وہ وتر کوئی الگ چیز نہیں ہے, اسی کو وتر کیا جاتا ہے. ابھی میں نے آپ بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وتر کرتے تھے. 10 رکعتیں آپ نے پڑھ لی اور اس کے بعد 1 رکعت پڑھ کے وتر کر دیا, اور اسی طریقے سے 11 رکعتوں میں سے آپ نے 6 رکعتیں پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد 5 سے وتر کیا, یعنی 5 رکعتیں بغیر تشہد میں بیٹھے آپ پڑھتے چلے گئے, 5ویں میں جا کے بیٹھ کے پھر سلام پھیرا. اچھا ایسے ہی آپ 3 رکعتوں سے کر سکتے ہیں, یہ بھی آئے گا آگے کہ آپ نے مثال کے طور پر 8 رکعتیں پڑھ لی اور پڑھ کے سلام پھیر دیا, 8 رکعتیں دو دو کر کے پڑھ لی یا 4-4 کر کے پڑھ لی, اس کے بعد پھر 3 رکعتیں مسلسل بغیر تشہد میں بیٹھے, جیسے ہمارے اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں, یہ وہی چیز ہے. 3 بغیر تشہد میں بیٹھے پڑھ کے آخر میں بیٹھ کے سلام پھیر دیں, 5 پڑھ کے پھیر دیں, کوئی حرج نہیں. دعائے قنوت کے بارے میں کوئی روایت نہیں, کوئی روایت نہیں کہ کس وقت پڑھی جائے. بس یہ تو ہے کہ حضور نے دعائے قنوت پڑھی, یہ تو معلوم ہے, لیکن یہ بات کہ کس موقع پر پڑھی, رکوع سے اٹھ کر پڑھی کس موقع, یہ سب لوگوں نے اجتہاد کیا, کوئی چیز اس میں نہیں, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. ہے اجتہادی معاملہ, جو معاملہ ہے اجتہادی اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ میں عرض کر چکا ہوں نا کہ حضور نے کوئی اس نماز کو دین کی حیثیت سے جاری نہیں فرمایا, یہ آپ کی اپنی نماز ہے, آپ پڑھتے تھے, لہٰذا اس میں جتنی تاریخی معلومات ہم کو مل گئی ہیں ان کی روشنی میں بس پڑھ لینی چاہیے.
سر یہ جو عام طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی لے جاتا ہے تو درود دے جاتا ہے, تو درود دینے کے خاص ایسا نہیں کہ چنتے ہیں, کیا اس کا کہیں پہ کہا گیا ہے کہ ایسا کیا جائے, کیا یہ بدعت ہے یا عقیدت کے لیے لوگ کرتے ہیں اس طرح؟
نہیں, ایسی کوئی بات کسی صحیح روایت میں نہیں آئی. ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے حضرت آدم کے بارے میں کہ جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے عرش پر حضور کا نام لکھا ہوا دیکھا, اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو اس طریقے سے انہوں نے دیکھا کہ ان کے دونوں انگوٹھوں میں بھی حضور کی شبیہ آ رہی ہے, تو اس کو چوم کے انہوں نے آنکھوں سے لگا لیا. یعنی یہ ایک قصہ ہے, یہ کسی صحیح حدیث میں یہ بات بیان نہیں ہوئی, اس سے لوگوں نے یہ عمل اختیار کر, بالکل ایک قصہ ہے. یعنی یہ بات جی دین سمجھ کے کریں گے ایک چیز جو ثابت نہیں ہے تو بدعت ہو جائے گی. یعنی آپ یہ کریں گے تو بہرحال یہی خیال کر کے نا, لیکن لوگوں نے اس قصے سے اس کو اخذ کیا, اس کی کوئی حقیقت نہیں. بھائی یہی کافی ہے کہ حضور کا نام آئے تو آپ کے لیے دعا کی جائے, یہ حضور کے لیے دعا ہے جو درود ہم پڑھتے ہیں. یہ کام روز اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. آپ کے زور کی نماز جو ہے وہاں 5 گھنٹے بعد ہو رہی ہوتی ہے, ہو رہی ہوتی ہے نا. اچھا اسی طرح فجر ہو رہی ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ان زمان و مکان کے پابند نہیں ہے, تو روز ہو یہی ہو رہا ہوتا. وہ کہتے ہیں زہر کی نماز پڑھو, جس وقت آپ کو کہتے ہیں وہ اور وقت ہوتا ہے, اور جب سعودی عرب والوں کہتے ہیں تو اور وقت ہوتا ہے, انگلستان والوں کہتے ہیں تو اور وقت ہوتا ہے, ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اس ہمارے زمان و مکان کے پابند نہیں ہے, ان کی رحمتیں برکتیں جو ہیں وہ ہر ایک کے لحاظ سے ملتی رہتی ہیں. آپ کے لیے آپ کی رات میں مل جائیں گی, ان کے لیے ان کی رات میں مل جائیں گی. برائی کے دو ماخذ ہیں, ایک تو ہم اپنے ترغیب نفس سے برائی کرتے ہیں, یعنی ہمارے اندر بڑا شدید دائیہ ہے برائی کرنے کا بھی اور اچھائی کرنے کا بھی, تو وہ تو ہم کرتے ہی ہیں. خارج میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نیکی کی ترغیب دے رہے ہیں اور شیاطین برائی کی ترغیب دے رہے ہیں, تو اس مہینے میں شیاطین کو روک دیا جاتا ہے یعنی ترغیب دینے کا عمل ان کی طرف سے بند ہو جاتا ہے. سمجھ رہے نا یہ بات؟ باقی جو آپ کے اپنے اندر اور میرے اپنے اندر برائی کرنے کی دائیات موجود ہیں وہ تو کوئی ختم نہیں ہوتی. اور وہ آدمی نے اگر اپنے آپ کو بہت سرکش کیا ہوا خدا کے مقابلے میں تو بہت بڑھ بھی جاتے ہیں. یعنی یہ خارج کی ترغیب ختم ہو جاتی ہے. آپ کی بات سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنی طرف سے تو کوئی برا کام کرتے نہیں, شیطان ہی کراتا ہے. وہ ایک عامل ہے. نہیں ایسا نہیں, ہمارے اپنے اندر فالحمہ فجورہ وتقوا, ہمارے اپنے اندر بھی دائیات شر موجود ہیں. وہ دائیات شر کو وہ بڑھا دیتا ہے, ترغیب دیتا ہے. وہ بڑھانے کا عمل رکتا ہے, بس بڑھانے کا عمل رکتا ہے. جی باقی 11 مہینے میں تو پھر آپ کی آزمائش کرنی ہوتی ہے نا. اس میں اللہ کرم کر دیتا ہے, شکر کریں اللہ تعالیٰ کا. آپ باقی 11 مہینوں میں اگر رکوا دیں گے تو سارے انسان فرشتے بن جائیں گے. یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, یہ صحیح ہے بات. یعنی رمضان میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. ابھی ہے آدھ گھنٹہ آپ لوگوں کے پاس, کے بعد پوچھ لیں. اب تو ہو چکا, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر جو لوگ اس وقت ہیں ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کرے. جہاد کیا ہونا تھا اور کیا نہیں ہونا تھا, بیچارے لوگ محصور ہو گئے ہیں. اور ان عام لوگوں کا قصور بھی کیا ہے, جیسے ہمارے علماء نے ان کو دین بتایا, جیسی ترغیب دی, اس کے لحاظ سے وہ نکل کھڑے ہوئے اپنے گھروں سے. اب جو صورت پیدا ہو گئی ہے اس میں کوشش کریں کہ بچ جائے. کس کا کیا بنا نہیں تو یہ ہم نے بھیجے تھے بھائی.
شمالی اتحاد نے جب ہم کو تک وغیرہ کری کہ جو اس وقت کچھ نے یہ دھیان دیا کہ آپ میرے پاس کچھ نہیں دیا. اب یہ تو
ہم نے تو اس وقت بھی امریکہ کسی اقدام پر کچھ نہیں کہا تھا. مسلمانوں کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اس طرح کی حرکتوں کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو تباہی کے تہانے پر لے جائیں گے. یہ بتانے کی کوشش, جو کچھ کہا تھا وہی نکل آیا نتیجہ. لیکن اس سے کوئی خوشی نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال عام لوگوں کا کیا قصور ہے. کیا وہ کہنا چاہتے ہیں اہل کتاب کو حق حاصل
ہے؟
یہ تو انہیں سے پوچھیے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عمر کے زمانے میں بعض اماموں نے یہ پڑھانی شروع کر دی, 23 رکعت بھی. یہ معلوم ہوتا ہے 23-20 کو تو کوئی سوال ہی نہیں ہے نا. 23 رکعتیں ہوں گی نا, 23 رکعتیں ہی بولے ہمیشہ, 20 کوئی چیز نہیں ہے. نہیں وہ جب آپ 3 وتر کہیں گے تو اس کا مطلب آپ ایک دوسری نماز کا تصور کر رہے ہیں. 23 رکعتیں, 11 رکعتیں بس یہی بولنا چاہیے. یہ کہاں ہے؟ میں نے ساری روایتیں جتنی ہیں نا اس معاملے میں وہ مکمل پڑھ دی. یعنی اب صرف تہجد کی روایتیں رہ گئی ہیں, جو اب انشاءاللہ اگلے درسوں میں 2 میں زیر بحث آ جائیں گی. قیام رمضان کے بارے میں سب روایتیں میں یہی کچھ ہے اور کچھ نہیں. جو صحیح روایتیں ہیں اس معاملے میں وہ میں نے آپ کو بتا دی, اس کے سوا کچھ نہیں. حضرت عمر تو اس میں مسجد میں داخل بھی نہیں ہوئے, उन्होंने बाहर ही से तबसरा किया और चले गए।
वो
किसी को प्रवायत लाइए दिखाइए, फिर तबसरा किया जा सकता है ना उस पर। पता नहीं उन्होंने आपको क्या दिखा दिया। जी वही होगा, दरमियान की आवाज में नमाज पढ़नी चाहिए। तो इसलिए पढ़ाते हैं ना ताकि लोग पीछे कुरान सुनने वाले हैं वो सुन ले। तादाद बहुत ज्यादा हो गई। आप देखें ना, इसका जो नतीजा निकला है वो ये है कि जो असल सुन्नत थी इस मामले में, या असल उस्वा था हुजूर का, वो कमोबेश गायब होना शुरू हो गया। यही नतीजा निकलता है जब भी कोई चीज लोग इस तरह इख्तियार कर रहे थे। बस वो बातें जो मुहकम बातें हैं वो जहन में रखिए कि ये असल में तहज्जुद की नमाज है। पहले वक्त में हुजूर ने पढ़ने की इजाजत दी, पढ़ी जा सकती है। यानी इसमें जी गैर रमजान, गैर रमजान की रवायतें भी आ जाएंगी आगे तहज्जुद में। कि बाद लोगों ने कहा कि जी हम लोगों से तो उठा नहीं जाता, तो आपने फरमाया फिर सोने से पहले पढ़ लिया था। ऐसा होता है बाज़ुकात आप ताखीर से आए कहीं से, एक बज गया, डेढ़ बज गया, पढ़ के सो जाइए। ये रवायतों में आगे आ जाएगा, रमजान गैर रमजान सब में पढ़ी जा सकती है।
वो जिन साहब का मैंने अभी तकलीर का कहा ना, वो इसकी मुनादी करते हैं कि ये पढ़ना ही बुरा है, तो
नहीं सही बात जो है वो इतनी है बस। रकतें मुतय्यन नहीं है, आप 13 पढ़ लें, आप 11 पढ़ लें, आप 15 पढ़ लें, पाक पढ़नी चाहिए हमेशा। 7 पढ़ लें, 9 पढ़ लें, हुजूर से ये सब आ जाएगा, आगे ध्यान हो जाएगा। पढ़ते रहें। आप दुआ कर लीजिए। اللهم صل وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.